أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. سیرت ختمی مرتبت، تقریر نمبر 178، یعنی 178، اور موجودہ سال کی یہ 12ویں تقریر ہے. واقعہ مباہلہ کا بیان 6 تقاریر سے گزر کے آج 7ویں تقریر تک پہنچ رہا ہے. قرآن کریم کی 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جو 2 مختلف موضوعات کے بارے میں. ایک آیت ہمیں یہ بتاتی کہ حقانیت اسلام دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے. ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو دعوت دو اپنے رب کے راستے پر، بالحکمہ دانائی کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ اور بہترین موعظے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن اور جدال کرو، یعنی مناظرہ کرو، بحث کرو، لیکن اچھے طریقے سے. اور دوسری 3 آیتیں مل کے یہ بتاتی کہ جب ان تمام باتوں کے باوجود کوئی اثر نہ ہو تو پھر فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد بھی تم سے بحث کرے اور حجت کرے، فقل تعالوا، اس سے کہو کہ آؤ، ندعو، ہم لوگ ندا دیں اور پکارے، ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم الى آخر. تو اب یہ 2 چیزیں آپس میں ان کا ربط ہے کہ جب حکمت اور دانائی کے بعد جب دلیل قبول کرنے کو کوئی تیار نہ ہو تو طریقہ بچتا ہے مباحلہ. لیکن وہ واقعہ مباحلہ جو تاریخ اسلام میں صرف 1 مرتبہ پیش آیا، اور وہ بھی یہ کہیے کہ پورا کہاں پیش آنے پایا، اس سے پہلے ہی نجران کے عیسائیوں نے اپنی شکست تسلیم کر دی. ہاں یہ بتا دیا جائے کہ تاریخ انبیاء مباحلہ کا واقعہ اس سے پہلے کئی بار پیش آ چکا، اور وہ والے مباحلے جو تاریخ انبیاء میں موجود وہ مکمل ہو گئے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آ گئی. لیکن فی الحال ہمارا موضوع ہے تاریخ اسلام اور ہمارے رسول کی زندگی. البتہ اس کے آخر شاید آج ہی اور شاید اگلے منگل کو انبیاء کے کچھ مباحلے کا بیان آ جائے، کیونکہ نجران کے عیسائی جو مباحلہ کرنے سے منصرف ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، تو اس کی وجہ یہ بھی کہ انہیں یہ یاد آ گیا تھا کہ موسیٰ سے مباہرہ کرنے والے کا انجام کیا ہوا تھا. لیکن خیر ترتیب کے ساتھ بیان ہو تو سننے اور سمجھنے میں بھی مزہ آتا. تو تاریخ انبیاء مباہلے ہوئے, ہمارے نبی کی تاریخ فقط ایک مرتبہ مباہلے کا موقع بنا تھا اور اسی کی تفصیل آ رہی کہ 24 ذی الحجہ سن 9 ہجری, یہ پیغمبر کی زندگی کی آخری 24 ذی الحجہ تھی جو مدینے میں گزری, کیونکہ اگلے سال اللہ کا رسول غدیر قم اور مدینے کے درمیان ہوگا اس تاریخ, اور اس کے بعد والے سال پیغمبر 24 ذی الحجہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں. تو شہر مدینہ پیغمبر کی زندگی کی آخری 24 ذی الحجہ کا یہ واقعہ, اس کی ساری تفاصیل آپ سن چکے ہیں. صرف یہاں تک بات یہاں بات پہنچ کے رک گئی, صرف اتنی سی بات رہ گئی کہ جب نجران کے عیسائی پیغمبر سے مناظرہ شروع کر لینے کے بعد آخر وہ جملہ اپنی زبان پہ لاتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں, پھر اس کے آگے بحث نہیں ہو سکتی. اچھا, اب اس سے پہلے کہ وہ جملہ میں دوہرا دوں, پچھلی تقریر جہاں پہ رکی تھی وہی جملہ, ایک ایسا جملہ کہ اس کے آگے پھر کہیں پہ بات نہیں ہو سکتی, پھر بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی, پھر مسئلہ ختم. لیکن اس سے پہلے کہ وہ جملہ دوہراؤں ایک بات, کیونکہ آج کی یہ سیرت رسول کی تقریب 28 رجب کے قافلہ حسینی کی مناسبت سے ایک مجلس اعضا کی شکل بھی اختیار کر گئی, اور جیسا کہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ 28 رجب کی تاریخ آج کی رات سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے, اس لیے کہ امام مظلوم کا سفر 28 رجب کو عصر کے بعد ہوا تھا, بالکل ابھی شام کے وقت امام مدینے سے باہر نکلے تھے. یہ والی رات بالکل قریب والی رات, شاید ابھی امام مسجد شجرہ بھی نہیں پہنچے ہوں, مدینے کے اطراف ہی میں ہوں. تو اب یہ چونکہ مجلس کی اور سیرت رسول کا سلسلہ چل رہا, تو آج اس بہانے سے کچھ عام باتیں بھی ہو جائیں اور یہ واقعہ مباہلہ بھی ہمارے ذہن میں رہے. تو جو بات سب سے پہلے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ پوری سیرت رسول پیغمبر کی عیسائیوں سے ایک ہی مرتبہ گفتگو ہوئی, اور وہ اتنے نرم اور امن اور سکون والے ماحول, یہ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہی عیسائی پیغمبر پہ یہ الزام کیسے لگا رہے ہیں کہ یہ وہ رسول جو ایک ہاتھ میں قرآن لے کر لوگوں کو اپنے قریب بلاتا مگر دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر ان کی گردن اڑانے کو تیار بیٹھتا. ایک تصویر جو عیسائی علماء خصوصاً 18ویں اور 19ویں صدی جو اپنی کتابوں میں کھینچی وہ یہ کہ یہ وہ رسول کہ جس کے ایک ہاتھ میں کچھ اور دوسرے ہاتھ میں کچھ. معاذ اللہ, اس سے زیادہ واضح طور پر وہ جملے میں کہہ نہیں سکتا ہوں جو سراسر توہین رسالت میں بدل جائیں گے. مثلا اردو کا ایک محاورہ کہ منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری, اس قسم کے بےہودہ گھٹیا اور توہین رسالت والے جملے پیغمبر کے حوالے سے انہوں نے لکھے اور یہ سلسلہ سلمان رشدی تک پہنچا. یہ واحد آدمی نہیں, ایک سلسلہ چلا رہا کہ جو یہاں تک پہنچ کے ابھی روکا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کیا عیسائیوں, اگر پیغمبر کی یہ تصویر سچی تو جب تمہارے علماء اور تمہارے سردار شہر مدینہ میں گئے تھے تو آخر ان کے خلاف تلوار کیوں استعمال نہ کی, جو وہ کہتے گئے پیغمبر مانتے گئے. پیغمبر کا تلوار چلانا لیکن تمہارے خلاف تلوار نہ چلانا, دلیل ہے اس بات کہ جب کسی نے اسلام پہ حملہ کیا تو مجبوراً تلوار کو اٹھانا پڑا, لیکن پیغمبر اسلام کی یہ توہین کرنے والے جو یہ بھول گئے کہ واحد قوم عیسائیوں کی جو بغیر تلوار کے مدینے میں آئی. اس لیے بغیر تلوار کے ان سے سارے مذاکرات کیے تھے, باقی ہر ایک تلوار لے کے آ رہا تھا. تو اسلام یہاں اس بات کا قائل نہیں کہ تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا جائے, وہاں اس بات کا قائل بھی نہیں کہ اگر کوئی تمہارے سیدھے گال پہ تھپڑ مارے تو تم اپنا الٹا گال بھی پیش کر دو. نہیں, اگر کوئی حملہ کرے گا تو دفاع کیا جائے گا, مزاحمت کی جائے گی. اور حق تو یہ ہے, حق تو یہ کہ آج دنیا بھر مذہب کے خلاف جو ایک لہر چل رہی ہے, کسی قوم کو مذہب نہیں چاہیے, ہر ایک مذہب سے جان چھڑانا چاہتا. یہ سارا کیا دھرا عیسائیوں کا, یہودیوں کا بھی نہیں. یہودی تو صرف 100 سال سے طاقت پکڑے ہوئے, یہ سارا کیا دھرا عیسائیوں کا. آج الزام ہم پہ لگاتے, آج اپنے آپ کو بڑا پاک و پاکیزہ, معصوم اور کھولا بھالا بنا کے پیش کرتے, ساری خرابی انہوں نے پیدا کی. اور جب عمارت سے تو ملبہ مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. واحد, لیکن دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ دوں, تاکہ یہ نجران مباہلہ عیسائی اسلام اس کے حوالے سے یہ اصولی بات بھی طے پا جائے. دیکھیں اسلام کی یہ تصویر پیش کرنے والے کہ اسلام تلوار سے پھیلا, اسلام خونریزی کا نام ہے. اور یہی الزام بات امام مظلوم پہ بھی رکھنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ماحول 28 رجب کی تاریخ مدینے سے باہر نکل کر اسلام میں فساد برپا کرنا چاہا تھا. جب سب لوگ یزید کو مان چکے تو آخر انہیں کیا ضرورت تھی ایک اختلاف پیدا کرنے کی. معاذ اللہ, یہی الزام اس معصوم پہ بھی لگایا جا رہا کہ جس کی سفر کی مناسبت سے آج کی یہ گفتگو ہو رہی. مگر ایک چھوٹی سی بات کہ ساری تاریخ انسانیت جتنا ظلم عیسائیوں نے کیا اور جتنے قتل و غارت گری عیسائیوں نے کی اور جتنا انسانیت پہ ظلم عیسائیوں نے کیا دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا. چنگیز خان, ہلاکو خان, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. فقط اس ایک صدی دو بڑی جنگوں اتنے آدمی انہوں نے مار دیے, اور فقط 3 دن کے وقفے سے جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرا کر اتنا انسانیت سوز ظلم انہوں نے کیا کہ پوری تاریخ میں اس کی مثال نہیں. لیکن خود تو بڑے معصوم, بڑے بھولے بھالو اور بہت ہی امن پسند بن کے کونے میں جا کے کھڑے ہو گئے, اور تصویر اسلام کی ایسی کھینچی کہ جیسے اسلام ہر وقت تلوار چلانے کا نام, جیسے اسلام ہر وقت خونریزی کرنے کا نام, جیسے اسلام فقط اور فقط ملک گیری اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنے کا نام. فقط اس ایک صدی کے اندر عیسائیوں کے ہاتھوں یہ دونوں جنگ, کسی مسلمان نے شروع نہیں کی, اس دونوں جنگوں دونوں فریق عیسائی, لیکن ساری دنیا کا بیڑا ان لوگوں نے اپنی اس جنگ میں غرق کیا, الزام ہم پہ لگا دیا. اور خالی یہی نہیں, یہ سیاسی نہیں, یہ عیسائی جنہوں نے مذہب کے نام پر اتنے دھوکے دیے. آج ہمارے ان اسکولوں جہاں کیمبرج تعلیم ہے او لیول اے لیول, آج ہمارے ان اسکولوں جو مختلف سینٹس کے نام سے یا انگریزی تعلیم, عیسائیت کی کچھ اور تصویر پیش کی جا رہی ہے. کہا جاتا کہ کرائسٹ از لو, کرسچینٹی از لو, ہم تو محبت ہیں, ہم تو پیار ہیں, ہم تو قائل ہیں اس بات کے. یہ سیدھے گال کا تماشا تھا کہ الٹا گال پیش کرو. لیکن سیاست چھوڑے, مذہب کے نام پر جتنے مذالب عیسائیوں نے کیے پوری تاریخ میں کوئی مذہب آپ کو ایسا نہ ملے گا. تھوڑی بہت اگر شباہت آتی ہے تو ہندو مذہب کے اندر آتی ہے, یہودی بھی نہیں, اس لیے کہ یہودیوں کا اقتدار فقط 100 سال پہلے کی بات ہے. عیسائیت ذرا دیکھیں کہ آخر یورپ اینٹی ریلیجن موومنٹ شروع کیسے ہوا, عیسائی پادریوں کی وجہ سے, جو ہر شخص کی جان, ہر شخص کی عزت اور ہر شخص کے مار پہ اختیار رکھتے, جس کے بارے میں انہوں نے کہہ دی کہ اس میں بدرو آ گئی اسے چلا دی. اور عجیب بات, کسی کی معصومیت معلوم کرنے کا پیمانہ عیسائیوں نے کیا بنایا, عجیب بات, کہا کہ اس میں شیطان حلول کر گیا اور اس کی شناخت کا فقط ایک ذریعہ, اسے آگ میں ڈال کے زندہ جلا. ذرا دیکھیں اسلام پر اور احکامات اسلام پہ اعتراض کرنے والے, اگر یہ زندہ جل گیا تو بہت افسوس, اس کا مطلب یہ کہ یہ معصوم تھا. بارہگر یہ بچ نکلا. اب تو ضرور اسے قتل کرو, اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی شیطان گھس گیا. عجیب طریقہ ہے معصومیت کے پہچاننے کا, کہ جو معصوم نکلے گا اسے جل کے مرنا, اور اگر وہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا گئے پھر تو ثابت ہو گیا کہ اس میں کسی شیطان نے حلول کیا. پوری پوری قوم, پورے پورے علاقے, خواتین خصوصاً ان پادریوں کے مظالم کا سب سے زیادہ نشانہ بنے, یہ عیسائیت. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نجران کا واقعہ ہمارے تمام علماء آج ایک بڑی دلیل کے طور پہ لکھا کہ خرابی انہوں نے پیدا کی, اور ایسی خرابی کہ نفرت آ گئی ہر پڑھے لکھے آدمی کے دماغ میں مذہب کے بارے میں, کہ مذہب لڑائی جھگڑے کا نام, مذہب دنگے اور فساد کا نام, مذہب پاپائیت کا نام. وہ عیسائی پادری کا اتنا کنٹرول تاریخ میں لکھا کہ آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقلید اور اشتہاد بھی اسی کا نام, چنانچہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پاپائیت جس سے بڑی مشکل سے ہمارا پیچھا چھوڑا, کیا مرجعیت کی صورت میں دوبارہ ہمارے اوپر اس کو مسلط کیا جا رہا؟ کیا تھی وہ پاپائیت؟ ایک عیسائی پادری ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے, حتیٰ یہ کہ اگر آپ اس سے جنت خرید کے نہیں لے جائیں گے تو جنت آپ کو مل ہی نہیں سکتی ہے, چاہے کتنے ہی بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو. یہ سلسلہ کہ بھائی جبرائیل اسے جنت میں فلیٹ دے دو یا بنگلہ دے دو یا مکان دے دو, یہ اصل میں عیسائی پادریوں کا شروع کیا ہوا, اور نویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک ہر مرنے والا مجبور اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد نہیں دے سکتا, ورنہ جنت کیسے ملے گی, اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنی محنت کی کمائی نہیں دے سکتا, اسے پادری صاحب سے لکھوانا, جتنے پیسے دو گے ویسا پلاٹ آپ کو الاٹ ہوگا. جنت میں کارنر کا پلاٹ بھی الاٹ ہوتا تھا, لیکن اس کے لیے 10% ایکسٹرا دینا پڑتا. یہ عیسائیت کی تاریخ. چنانچہ اسی سے تو آتی جا کر کسی شخص نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ آج بھی اس کی عقل مندی پہ حیرت ہوتی. جب یہ 15ویں صدی پورے زور و شور میں, میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ خرابی ان کی بھگتنا مسلمانوں کو پڑ رہا, مذہب سے جب نفرت پھیلی تو انہوں نے سارا ٹارگیٹ اسلام کو بنا دیا, ورنہ خرابی مسلمانوں نے کب یہ طریقہ کار رہا کہ آپ اگر عالم کو یا مرجع کو یا نائب امام کو پیسے دیں گے اور وہ آپ کے نام سرٹیفکیٹ لکھے گا تبھی آپ کو جنت ملے گی. اتنا یہ سلسلہ بڑھ گیا تھا کہ ہر شخص مجبور تھا کہ اپنی ساری میراث پادری صاحب کو دے کے جائے, تاکہ وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ ملے, بلکہ وہاں سے وہ ڈاکومنٹ ملے, وہاں سے مکان کی خریداری کی فائل آپ کو ملے کہ جنت کے اندر آپ کو کون سا پلاٹ ملے گا. چنانچہ بہت ہی مشہور واقعہ, جب یہ دیکھتے ہر پڑھے لکھے کا دل جلنے لگا تو ایک مرتبہ ایک صاحب ایک پادری کے پاس گئے. کون پادری؟ ویٹیکن میں بیٹھنے والا پوپ. اور کہا کہ آج میں بھی آپ کے پاس خریدنے آیا ہوں, لیکن جہنم. پہلے تو پادری چونکا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے سننے میں دھوکہ ہوا, لوگ جنت خریدنے آتے ہیں, یہ جہنم کا خریدار کون آ گیا؟ کہا کیا تم نے صحیح کہا, ہاں مجھے جہنم خریدنا, وہی جس میں سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور عذاب خدا, وہی جہنم خریدنا. آج تک جہنم خریدنے کوئی نہیں آیا. چنانچہ پادری نے کہا کہ اچھا بے وقوف پھنسا, اتنے پیسے چاہیے سے لے لو, یہ سارے پیسے فالتو میں ملیں تو جنت کا تو حصہ نہیں دینے کا. اچھا ٹھیک, کون سا پلاٹ چاہیے؟ کہا پوری جہنم, میں تو تھوک کے بعد سودا کرنے آیا ہوں, پوری کی پوری جہنم آپ مجھے دے دیجیے, بتائیے کتنے پیسے آپ کو چاہیے. اچھا یہ بالکل فالتو تھی, نہ کوئی جہنم خریدنے آیا نہ کوئی خریدنے آئے گا. کہا ٹھیک, اتنے لاکھ روپے دے دو جہنم تمہاری, خرید لکھوا دیا. پادری صاحب سے لکھوا دیا کہ جہنم ہماری, اور باقاعدہ وہ کاغذ لے کے آ گئے. پادری بھی بڑا خوش کہ جنت کے لیے تو سوچ سمجھ کے لکھ کر دینا پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو آدمیوں کی ایک جیسی دستاویز ہو جائے, ایک ہی پلاٹ نمبر دو پرچاس ہو جائے, جہنم میں کوئی مسئلہ ہی نہیں, لکھ کے دے دیا ساری جہنم اس کی. انہوں نے دو دن کے بعد اپنے گھر میں بورڈ لگا دیا اور کہا کہ اب کسی کو جنت خریدنے کی ضرورت رہی نہیں, اس لیے یہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں, یعنی مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم. جہنم تو ساری میں نے خرید لی, اب اس میں تو کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا, تو جنت خرید کے کیا کرو گے؟ وہی باقی لا محالہ, اللہ اسی میں بھیجے گا, اور تیسری کوئی چیز ہی نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں مقام آراف ہے, عیسائیت میں کوئی مقام آراف نہیں. کہا جہنم میں کوئی جا نہیں سکتا, میں نہیں جانے دوں گا, اور میرے پاس ثبوت, پوری جہنم میرے نام ہے, A to Z, یہ لکھا ہوا پادری صاحب کا قبالہ میرے پاس ہے، چنانچہ اب آپ پیسے ضائع نہ کریں، کوئی خالی جگہ بچی ہی نہیں ہے سوائے جنت کے. یہ کیوں؟ یہ عیسائیوں اس مذہبی ڈکٹیٹرشپ کا نتیجہ کہ ایسے ایسے مذاق لوگوں کو کرنا پڑے. یہ مذاق بنایا نہیں گیا، یہ تاریخ یورپ کے اندر واقعہ لکھا گیا. اور پھر خصوصیت کے ساتھ آج سارا جھگڑا سائنس اسلام سے کرتی، مگر خرابی عیسائیوں کی. اسلام تو کبھی سائنس سے ٹکرایا ہی نہیں، اسلام نے ہمیشہ کہا سائنس الگ ہے ہم الگ. ہم دونوں تو کہیں سے ٹکراؤ ہو ہی نہیں رہا، ٹکراؤ ہوا تھا عیسائیت کا سائنس، اور عیسائیت نے سائنس پہ اتنے مظالم کیے کہ سائنس نے بھی تہیا کیا. کبھی تو ہمارا دن آئے گا. مولا کی ایک حدیث، یوم لتا و یوم علیہ کا، ایک دن ایسا ہے جو تمہارے ضرر پہ تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جو تمہارے فائدے میں. سائنس نے بھی کہا اچھا ابھی جو دل چاہے کر دو، کبھی ہمیں بھی تو موقع ہاتھ لگے گا. اور جب ہاتھ لگا تو ایسا انہوں نے انتقام لیا سارے مذاہب، مگر جھگڑا اختلاف عیسائیت سے تھا. اس لیے کہ جب گلیلیو نے یہ کہا کہ زمین گول اور سورج کے گرد گھومتی، تو اس وقت ویٹیکن کے پوپ نے اسے بلوایا اور باقاعدہ اس پہ کیس چلایا گیا اور کہا تھا کتاب مقدس یعنی انجیل اور تورات میں لکھا کہ زمین چوکور اور سورج اس کے گرد گھومتا. چنانچہ اپنا نظریہ واپس لو ورنہ تمہیں سزا دی جائے. واپس لینے سے انکار کر دیا نظریہ، مگر اتنے کوڑے پڑے کہ آج ہی آ کر کہا میں اپنا نظریہ واپس لیتا ہوں، میں جھوٹا ہوں، واقعاً زمین چپتی ہے اور سورج زمین کے گرد گھومتا. لیکن جب زخموں سے نٹھال عدالت سے نکل کے جا رہا تو آہستہ آہستہ کہہ تو یہی رہا تھا نا، یہ خدا کی قسم حق تو وہی ہے جو میں نے پہلے کہا. آج کوڑوں کے ذریعے سے اسے روک دیا گیا، مگر جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے پورے مذہب سے انتقام لیا. خرابی پیدا کی عیسائیت، اس میں چنگاری اس نے ڈالی اور پھر جا کے کونے میں کھڑی ہو گئی اور ساری چیزوں کا ذمہ دار اسلام کو قرار دے دیا. یہ بھی کہا کہ سائنس کے خلاف اسلام، یہ بھی کہا عقل کے خلاف اسلام، یہ بھی کہا کہ امن کے خلاف اسلام، یہ بھی کہا کہ تلوار چلانا فقط اسلام کا کام. ساری اپنی خرابیاں، جس کی وجہ سے جب دنیا عیسائیت کے خلاف ہوئی تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ عیسائیت کی دشمنی کو مذہب دشمنی میں تبدیل کر دیا. مگر نجران کا واقعہ گواہ، نجران کا واقعہ گواہ کہ جب مسلمانوں کے پاس پوری طاقت اور جب مسلمانوں کے پاس مکمل اقتدار اور جب مسلمان جس طرح سے چاہتے عیسائیت کا خاتمہ کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اتنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا کہ وہ آ کر مسلمانوں کی مسجد مسلمانوں کے خلاف آل فال بک رہے ہیں اسے برداشت کیا گیا، اسلام کی عبادتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کو برداشت کیا گیا، مسلمانوں کی مسجد مسلمانوں کو پیٹھ دکھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اسے برداشت کیا گیا. حتیٰ یہ کہ جب مناظرے میں شکست کھا کے یہ کہنے لگے کہ پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں اسے برداشت کیا گیا. یہ زمانہ اگر فتح مکہ سے پہلے کا ہوتا تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ مسلمان مجبوراً برداشت کر رہے تھے، ان کے پاس طاقت کہاں تھی کہ مقابلہ کرتے. شاید یہ زمانہ اگر ہجرت سے پہلے کا ہوتا تو یہ بہانہ چل جاتا کہ مسلمان کمزور ہے، وہ کہ جواب کیسے دے. یہ زمانہ ہے فتح مکہ کے بعد، تبوک کی فتح کے بعد، خانہ خدا کو مشرکین کے چنگل سے نکالنے کے بعد، جب سارے جزیرہ نما عرب میں کوئی اسلام کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، تب آئے عیسائی اور یہ ساری واہیات باتیں لے کے آئے. لیکن کسی موقع پر بھی نہ ان کے خلاف غصے کا مظاہرہ ہوا، نہ ان کے کسی خلاف اسلام فعل پر پابندی لگائی گئی، بلکہ کہا گیا ٹھیک جس طرح سے تمہارا دل چاہے، جیسی دلیل تمہارا دل چاہے پیش کرو، ہم مناظرہ کریں گے. اور مناظرے شروع ہوئے، بڑا دلچسپ مناظرہ ہوا عیسائیوں کا اور پیغمبر اسلام کا. اب یہ ضمنی طور پہ بتا دیا جائے کہ تاریخ اسلام دو قسم کے مناظروں سے بھری پڑی. ایک وہ مناظرے جس میں سامنے والا ذرا اگر انصاف پسند تو جب وہ پھنس جاتا ہے شکست مان لیتا، جیسے جاسری. اور ایک وہ مناظرہ ہوتا کہ جس میں سامنے والا اتنا ضدی اور ہٹ دھرم ہوتا کہ جواب نہیں پھر بھی تسلیم نہیں کرتا، جیسے راسل جالوت. دونوں مناظر بیک وقت تاریخ کے اور آپ ایک ہی امام کے حوالے سے، اور چونکہ دونوں دلچسپ مناظرے اس لیے دو دو منٹ سے ان کو دے دیا جائے. یاسری عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم اپنے دور کا, وہ آتا ہے مامون کے دربار میں اور ایک ایسی دلیل لے کے آتا کہ دلیل بالکل سادہ اور بہت ہی آسان, مگر دلیل پیش کرنے کا اسٹائل ایسا کہ مسلمان پھنس جاتا. واقعہ مشہور, کون مومن ایسا ہے جس نے اس کو نہیں سنا؟ مگر جو ہمارا موضوع چل رہا اس کے اندر مزید وضاحت کی خاطر اور اس کے حوالے سے یہ مسئلہ اصول فقہ کا بھی پیش کرنا جو پیغمبر اور امام ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اور وہ یہ بہت ہی آسان سی بات کرتا, کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, کیا تم اپنے رسول کی رسالت کے قائل ہو؟ آسان آسان چار جو, ہاں. اور کیا تم حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل ہو؟ جی ہاں. کیا تم اپنے رسول کی وفات کے قائل ہو؟ جی ہاں. کیا تم حضرت عیسیٰ کی زندگی کے قائل ہو؟ جی ہاں. چار جملے بہت ہی آسان, چھ سال سات سال کا بچہ بھی سمجھ, چاروں کا جواب ہاں بس. ایک طرح سے اس نے اپنا جال بھج دی, یہ چار جملے اور چاروں کے جواب میں ہاں یس جال بھج دی. جیسے ہی یہ چاروں باتیں مکمل ہوئی کہا اب تو جھگڑا ختم ہو گیا, جب تک تمہارا رسول زندہ تھا تب تک تو جھگڑا تھا, اب تو جھگڑا ختم. تم مانتے ہو کہ عیسیٰ نبی, تم یہ مانتے ہو تمہارا رسول مر گئے, تم یہ مانتے ہو کہ عیسیٰ زندہ, تم مر گئے تو ٹھیک ہے اس کی زندگی تک جھگڑا. اب ایک زندہ رسول جب موجود تو اس کے ہوتے ہو مردہ رسول کو آخر کیوں مان رہے ہو؟ اچھا بات ایسی کہ اس کا جواب دینا بہت آسان تھی, لیکن مسئلہ یہ کہ جتنے آسان جملے اس نے رکھے اگر ذرا سا منطقی اور فلسفیانہ جواب دے تو آپ مجمع سمجھے گا ان کو جواب آتا نہیں ہے, مسئلے کو الجھا رہے ہیں. کبھی اعتراض کرنے والا اعتراض تو فوراً کر دیتا, جواب جب اسے علمی دیجیے علمی جواب سننے کو تیار نہیں ہوتا. اعتراض کر دیتے کہ اتنا بتائیے ایک پتا بھی حکم خدا کے بغیر نہیں ہل سکتا, تو پھر آ کے ہم کوئی گناہ کریں تو اس میں ہمارا قصور کیا؟ اور جہاں ہم نے مسئلہ جبر و قدر سمجھانا شروع کیا انہوں نے کہا مولانا کے پاس جواب نہیں, اس لیے اتنے موٹے موٹے لفظ آ گئے کہ ہم سمجھ ہی نہ پائے. اس کا تو ایک ہی بھی طریقہ ہوتا, جتنا سادہ استدلال جو پہلے والے دانا نے اٹھا, مٹی کا ڈھیلا کسی کے سر پہ مارا اور کہا جا کے اللہ کو پکڑو میرے پاس کیوں آئے, تو کبھی ایسا ہوتا کہ سوال کرنے والا اعتراض تو آرام سے کر دیتا, جواب میں ذرا سی کوئی مشکل اصطلاح اور لفظ آیا گھبرا گیا, گھبرا نہیں گیا, اس نے سوچا کہ مجھے ان کے پاس جواب نہیں ہے مجھے چکرایا جا رہا. چنانچہ اب ہوا یہ بڑے بڑے علماء اسلام آئے, مگر اس کے پہلے چار سوالوں میں سے کسی کے جواب میں نہیں نہیں کہہ سکتے, نو کی گنجائش ہی نہیں. اور جب گیاروں کا جواب انہوں نے کہا ہاں اور بس پکڑ لی, کہا کہ جب گیاروں باتیں آپ نے مان لی تو عیسیٰ زندہ, محمد مر گئے, زندہ کے ہوتے ہوئے مردہ کیوں؟ شدہ شدہ یہ بات آج وہ امام تک پہنچائے گی واقعہ بڑا طول آ گئی, اور جب میں پڑھتا ہوں تو 20 منٹ تو لیتا ہوں, لیکن چونکہ سیرت رسول عیسائیوں کے حوالے سے ذرا بات آ گئی ہے اس لیے واقعہ لے آیا ہوں تو مختصر. آٹھویں امام آئے اور ایک مرتبہ ہر ایک کے ذہن میں تجسس تھا کہ آخر یہ کس طرح مناظرہ کریں گے, چار کا جواب دیں گے ہاں میں کہ نہیں دیں گے, اگر ایک کے جواب سے بھی نہ کہا تو غلط, اور اگر ہاں کہا تو معاذ اللہ معاذ اللہ, ایک طرح سے عیسائی کے جال میں پھنس گئے. مگر پہلے ہی سوال کا جواب ایسا دیا کہ وہ عیسائی چکرا کے رہے, آگے بات کرے تو کیسے کرے؟ اس نے کہا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں؟ کہا اس عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہوں, ختم بات, اس عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہوں. اب اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ بات آگے بڑھا, اب یہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اس اور جس کیا چیز ہوتی, چنانچہ یاسری کو مجبوراً اپنے سوالات کی ترتیب کو چھوڑنا پڑا. امام نے جواب ہی ایسا دیا, اس عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہوں اور اس عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا ہوں, اس اور اس, اور بات بالکل آسان ہر ایک کی سمجھ میں آئے, اس اور اس. چونکہ کا کیا مطلب؟ یا دو عیسیٰ کہ اس کو مانتے اس کو نہیں مانتے؟ کہا کہ ہاں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو اپنے بعد آخری رسول کی نبوت کا اعلان کر کے گیا, اور اس عیسیٰ کو نہیں مانتا ہوں کہ جس نے آخری رسول کی نبوت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اپنی نبوت کا اعلان کیا. بات ہی بدل, معاملہ ہی ختم ہو, اب بات آگے بڑھائے تو کیسے بڑھا, اب زندہ اور مردہ کی بحث چلے تو کیسے چڑھے؟ کہا اس عیسیٰ کو مانتا ہوں اس عیسیٰ کو نہیں مانتا ہوں. اور یہ لفظ اس اور اس بہت ہے, اس کا اگر آپ خیال نہیں کریں تو ہمیشہ دھوکہ کھائیں, یزید یہی دھوکہ دیا. اس نے کہا شراب پیو اور نماز نہ پڑھو. ہو سکتا ہے آج بھی اس فکر کے کچھ لوگ ہوں لیکن مومن بن گئے. وہ یزید تھا جو کہتا تھا شراب پیو نماز نہ پڑھو. کیوں؟ کہا شرابی کے بارے میں قرآن نے کہیں پر ڈانٹا نہیں, نمازی کی مذمت کی. اور آیت کیا پڑھی جو ہمارے بچے کو بھی یاد ہے 30ویں پارے, فویل للمصلین, تباہی ہے نمازی کے. کہا دیکھو نمازی کے لیے تباہی قرآن کہہ رہا, شرابی کے لیے تباہی نہیں کہہ رہا. غلط ترجمہ کیا, ترجمہ ہی اس نے غلط کیا. آیت کا ترجمہ یہ نہیں کہ نمازی کے لیے تباہی, آیت کا ترجمہ کسی عربی جاننے والے سے پوچھ. آیت کے اوپر الف لام, ترجمہ اس نمازی کے لیے تباہی. لیکن جب لفظ اس آ گیا بات ہی بدل گئی. پہلے وہ ترجمے میں ڈنڈی مار رہا اور کیا کہہ رہا ہے, تباہی ہے نمازی کے لیے. آپ کے ذہن میں آئے کہ اس میں سارے نمازی آ گئے, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا تباہی ہے اس نمازی کے لیے. اور جہاں لفظ اس آیا فوراً آپ کے دماغ نے کہا کہ یہ ہر نمازی کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا, بلکہ کچھ کے لیے کہہ رہا اور کچھ کے لیے نہیں کہہ رہا. تو یقیناً آپ پوچھیں کون سا آگے 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 فوراً آگے, الذین ساہون عن صلاتہم اور اس کے بعد یمنعون الماعون, وہ کہ جو اپنی نماز میں ریاکاری کرتے ہیں اور زکات اور حقوق الناس ادا نہیں کرتے. ایک لفظ اس اگر ترجمے میں نہ آئے تو مانے کہیں کہ کہیں. اور یہ ترجمے کے اندر خیال کرنا, نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی اگر آپ ترجمے میں اس بات کا خیال نہ کریں. اب دیکھیں آٹھویں امام کا اگلا جملہ, کیا اصلی ہکا بکتا بیٹھا, میں آگے سوال کروں تو کیسے کروں, میرے سوال کی گاڑی تو اس پہ چلتی کہ یہ مان لیتے کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں, یہ تو کہتے میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں. ابھی وہ پریشان بیٹھا امام. دیکھیں یہ ایک طریقہ ہے جو مناظرے میں جائز, فرضی مثال بنانا. امام نے کہا اور دیکھو تم لوگ عیسیٰ کی بڑی تعریف کرتے ہو, یہی جملہ جو پیغمبر نے اپنے مناظرے میں پیش کیا اس لیے دوہرا رہا ہوں, تم لوگ عیسیٰ کی بڑی تعریف کرتے ہو لیکن میں نے تو سنا ہے کہ عیسیٰ نماز اور روزے میں بہت کچے تھے اور کمزور تھے. اچھا اب عیسائیوں کو سارا غرور اس بات کا کہ جتنی عبادت عیسیٰ کر کے گئے آج تک دنیا میں کسی نبی نے اتنی عبادت نہیں کی. عیسیٰ کی عبادت سے سرب المثل عیسائیوں کا, اتنے عبادت گزار اور زاہد کہ کبھی مکان نہیں بنایا, شادی نہیں کی کہ عبادت میں رکاوٹ نہ ہو. جیسے ہی امام نے یہ کہا کہ اصلیخ تڑپ اٹھ اور تڑپ کے کہتا کہ آپ نے کیا بات کہہ دی, آپ عیسیٰ کی عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں جبکہ دنیا کا ہر شخص مانتا وہ سارا دن روزہ رکھتے اور وہ ہر رات عبادت کیا کرتے. امام نے فرمایا جو عبادت کرے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے خدا کی عبادت کی جاتی ہے, خود خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا. اگر تم نے مان لیا کہ عیسیٰ عبادت کرتے تو یہ بھی مان لیا وہ بندے تھے اور خدا نہیں تھے. یا اصلیت انصاف پسند, جیسے ہی یہاں پہ اس نے دیکھا بات صحیح, بے اختیار کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان ہو گیا, درود بھیج محمد و آل محمد. لیکن اسی جملے سے پیغمبر نے بھی نجران کے عیسائیوں خاموش کرایا, جب عیسائی عبادت کرتے ہیں تو معبود عابد نہیں ہوتا, عابد معبود نہیں ہوتا, عبادت خود دلیل بندگی. اچھا بھائی ایک یہ مناظرہ, ایک رسول جالو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم امام کے پاس آئے, انہیں امام کے پاس اسی مامون کے دربار میں, اور آنے کے بعد مناظرہ شروع کیا. رسول جالو یہ ایک عہدہ نام نہیں عہدہ, یہ ایک یہودی علماء کی ایک کیٹیگری ہے, رسول جالو سب کا سردار. اور اس نے آ کر جو مناظرہ کیا وہ کیا تھا, وہ یہی تو تھا کہ ایک مرتبہ امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم حضرت موسیٰ پر نبوت کو ختم کیوں سمجھتے ہو, موسیٰ جیسی عزت اور احترام عیسیٰ کی کیوں نہیں کرتے. کہا اس لیے کہ موسیٰ نے ایسے معجزے دکھا جو کوئی نہیں دکھا سکتا, دریا کو شکافتا تھا, عصا کو اشتہا بنایا, اپنے ہاتھ کو اپنے کلبان میں لے جاتے تو ید بیضہ وہ چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا, ایسا معجزہ اور کسی نے نہیں دکھایا. امام نے کہا لیکن حضرت عیسیٰ نے بھی تو مردوں کو زندہ کیا, نابینا کو بینا کیا, کوہری کو صحت مند کہا, مگر یہ موسیٰ والے معجزے کو چھوڑی کہ دریا کو شکافتہ کیا جائے یا ید بیضہ چمکتا ہوا ہاتھ یا اشتہا. امام نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے نزدیک نبی وہ جو یہ والے معجزے دیکھا. کہا کہ ہاں. تو جواب دیا کیا تو موسیٰ سے پہلے کسی اور کو بھی نبی مانتے ہو؟ کہا کیا آدم سے لے کے موسیٰ تک سب کو مانتے ہو؟ جواب دیا تو کیا ان لوگوں نے بھی دریا شگافتہ کیا اور کیا اشتہے اصا کو اشتہا بنایا اور اپنے ہاتھ کو چمکتا ہوا ہاتھ بنایا؟ کہا نہیں انہوں نے تو نہیں بنایا، یہ تو خالی موسیٰ نے کیا. اچھا جب انہوں نے نہیں کیا تو انہیں کیوں مانا؟ کہا انہوں نے اور معجزے دکھائے اپنی اپنی قسم کے. تو امام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس قسم کے معجزے دکھائے وہ نبی، خاص اشتہا بنانا شرط نہیں. کہا گیا تو جواب دیا پھر عیسیٰ نے بھی تو نابینا کو آنکھ دی اور مردے کو زندہ کیا. دوبارہ یہ بات آ گئی. کہا ٹھیک مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے تو یہ کرتے نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ. امام نے کہا تو کیا موسیٰ کو اشتہا بناتے اپنی آنکھ سے دیکھا اور دریا کو شکافتہ کرتے اپنی آنکھ سے دیکھا اور کیا ان سے پہلے کے انبیاء کے معجزے اپنی آنکھ سے دیکھے؟ کہا نہیں. ایسے لوگوں نے گواہی دی کہ وہ سب کے سب سچے اور قابل بھروسہ. تو امام نے کہا اگر گواہی پہ قبول کیے جا رہے معجزے تو ایسی ہی گواہی تو عیسیٰ کے بارے میں بھی ملتی. کہا بس میں بحث نہیں کرنا چاہتا، موسیٰ کے معجزے میرا دل مانتا، عیسیٰ کے معجزے نہیں مانتا، خدا حافظ. امام نے فرمایا اب اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں. یہ تو حد دھرمی ابھی تک جو بات چل رہی وہ ٹھیک. اب وہ کہتا کیا گواہی دونوں کی ملی لیکن موسیٰ اور ان سے پہلے کے انبیاء کو بس ہم مانتے ہیں نبی، لیکن اس کا جواب یہ بس ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بس ہم نہیں مانتے، ختم بات. جب یہاں بات ہو جائے امام کا جملہ کہ جو آخر میں تم نے کہا اس کا جواب تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں اور ایسے آدمی سے بات کرنا بیکار. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے مناظرے کا، ایک یاسریق والا طریقہ ہوتا ہے. نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوں؟ نجران کے عیسائی راسل جالوت کے مرحلے پر آ کے پہنچے تھے مگر اتنے ضدی نہیں نکلے. وہ کہتے اب آئیے یہ مناظرے کی قسمیں سن کر نفس سے موضوع پر آئے. پیغمبر نے یہی تو ان سے کہا جب انہوں نے آ کر کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول اور اے بنی اسماعیل کے رسول، یہ سارے القاب بھی ایک وجہ رکھتے ہیں جو آپ نے چھ تقریروں میں سنے، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں اور آپ میں وہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی، مگر ایک اتنی بڑی خرابی آپ میں جو ساری نشانیاں ختم اس کی آ گئی، اور وہ یہ کہ ہماری کتاب میں لکھا کہ آخری رسول میں ساری نشانیوں کے ساتھ ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوگا اور آپ تو عیسیٰ کو بندہ مانتے ہیں. پیغمبر نے کہا یہ تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی ہے، آج اس کے آخری جملے پہ جانا. پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے غلط کہا، میں عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی، مگر یہ نہیں مانتا ہوں کہ وہ خدا تھے. ایک مرتبہ تڑپ کے انہوں نے کہا کیسے نہیں مانتے، وہ ایسے معجزے دکھاتے جو اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، اندھوں کو بینا کرتے اور گوڑی کو صحیح کرتے تھے اور مردے کو زندہ، لوگوں کے دل کی بات بتا دیا کرتے. پیغمبر نے کہا بے شک وہ یہ سب کرتے مگر اذن پروردگار سے، ورنہ عیسیٰ نہ اپنے زندہ ہونے پر اختیار، نہ اپنی وفات پہ اختیار، نہ اپنے دوبارہ اٹھنے پہ اختیار اور نہ یہ معجزے دکھانے پہ اختیار، یہ سب ان کو قدرت ملی تھی اللہ کی جانب سے. کہا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نہ، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہے کوئی مثال کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو؟ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 آ گئی، ان مسل عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال بارگاہ الہی میں آدم کہتی کہ آدم کو مٹی سے بنایا پھر کہا کن ہو جا فیکون، تو آدم ہو گئے. انہوں نے یہ سن، اب اس کے بعد کا جو انہوں نے یہ سنا، اچھا بیچ میں ایک بات رہ گئی، وہ پچھلی تقریر میں آ چکی آج بھی آ چکی کہ جب پیغمبر نے کہا ان میں سے کسی چیز پہ بھی عیسیٰ کا اختیار نہیں، اور پھر عیسیٰ خون رکھتے تھے خدا خون نہیں رکھتا، رگے رکھتے تھے خدا رگے نہیں رکھتا، پٹھے رکھتے تھے خدا پٹھے نہیں رکھتا، ایک جگہ پہ تھے خدا لا مکان اس کا جسم نہیں، حضرت سے اکبر و اکبر ثابت ہوتے تھے خدا ہر قسم کے حضرت سے منزہ، تب انہوں نے کہا لیکن بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو یہ آیت آ گئی، یہ آیت سننے کے بعد اب ان کی زبان پہ جملہ ہوا آیا جو راسل جالوت کا مزاج، مگر پھر بھی اتنا زیادہ ضدی پن کا نہیں. انہوں نے کہا آپ جو بھی کہیں، آپ نے آدم کی مثال دے دی نا، آپ جو بھی کہیں، ہمارا دل آدم کو خدا کہنے پہ راضی نہیں اور ہمارا دل اس پہ مطمئن نہیں کہ عیسیٰ کو کیسے بندہ مانے، ہم دلیل نہیں رہے. اب دیکھیں چپ ہو گئے، جب پیغمبر نے یہ ساری دلیلوں کا جواب دیا اور آخر میں اس دلیل کا باپ اور بغیر باپ کے پیدائش، اب کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں. لیکن انہوں نے کہا بس ہمارا دل نہیں مانتا، یہ ایک عجیب دلیل، ہمارا دل نہیں مانتا، یہ دلیل ہمارے ہی لوگ عقائد میں استعمال نہیں کرتے، شریعت میں استعمال کرتے، کلمہ لے کے کلمہ زبان پہ لاتے رسول علیہ رسول کا، مزاج ہے رسول جالوت کا، دیکھیں نام ہے رسول کا مزاج ہے رسول جالوت کا. کیسے؟ ہم نے کہا دیکھیں فقہی مسئلہ، مثلاً آغائے خوئی بیچارے اس مسئلے کی بنیاد پہ کتنا زیادہ تان اور تشریح کا نشانہ بن، ہم نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں جان ہو جائے آپ کو منانا، تو ہمارا دل نہیں مانتا، دلیل کوئی نہیں، ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. نام امام کا لیا جا رہا ہے، مزاج کس کا بنایا جا رہا ہے؟ اس رسول جالوت یہودی اور اس نجران کے عیسائی. ہم نے کہا امام خمینی کا فتویٰ کہ اگر آپ بڑے شہر خاردر سے 22 کلومیٹر چلے گئے چاہے کراچی کے اندر اندر رہے آپ کی نماز اور روزہ قصر، کہا ہمارا دل نہیں مانتا، جب ہم کراچی کے اندر ہیں تو کیسے مسافر، ہمارا دل نہیں مانتا. ہم نے کہا دیکھیے آپ اس سال سنا ہے ارادہ کر رہے ہیں عمرے پہ جانے کا رمضان، مگر یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ 10 دن سے کم کسی شہر میں رہے تو وہاں پہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے چاہے رمضان ہی کیوں نہ ہو. تو ہمارا دل نہیں مانتا، یہ کیسے؟ رمضان کا مہینہ ہے، خانہ خدا ہے، مکے کی سرزمین ہے، یا روضہ رسول ہے، مدینے کی سرزمین ہے جہاں روزے واجب ہوئے، اور ہم بغیر روزے کے آ جائیں، ہمارا دل نہیں مانتا. یہ سب مولویوں کے مسئلے، یہ دل نہیں مانتا یہ کہاں کا مسئلہ، یہ کدھر سے بات آئی؟ کبھی کسی جگہ پر رسول اور امام نے کسی عقیدے یا شریعت کے مسئلے میں کہا دل مانتا کہ نہیں مانتا، یا انہوں نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے ہم یہ کہتے ہیں؟ یہ یہودیوں کا مزاج ہے، یہ عیسائیوں کا مزاج ہے کہ جب جواب یہ کہ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں آپ کی بات توڑنے، وہ دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا، یہ کہہ کر کتنے گناہ دل چاہے آپ کر لیں، کوئی آپ سے پلٹ کے سوال نہیں کر سکتا. کتنی نجاستیں، ہماری عورت گھر پاک کرنے جاتی بوجھا لگا کے سارا گھر نجیس کر دیا، ہم نے کہا نجیس ہو گیا، تو ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کیسے نجیس ہو گیا، ختم بات. واشنگ مشین سے پیشاب کے کپڑے کی طہارت خاصی مشکل، اس لیے کہ پیشاب کا کپڑا 2 مرتبہ طہارت مانگتا، تو نہیں ہمارا دل نہیں مانتا، اتنا پاک صاف ہو گئے. اور تو اور جبکہ مسئلہ بڑھ کے ہندوستان پہنچتا، پاکستان میں تو ہم بچے ہوئے ہیں، یہاں بھی اتنا بچے نہیں. ہم نے کہا جی موجودہ برادری اور اکثریت کہتی ہے ہندو نجیس، کہا ہمارا دل نہیں مانتا، اس لیے کہ اتنے پاک صاف کے یورپ امریکہ کے عیسائی، خیر عیسائی تو ابھی آج کا فتوا آ گیا، لیکن جو غیر عیسائی اتنے صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین، وہ نجس. اور آپ میں یہ مسلمان جو میلا کچیلا ہر وقت گندگی میں رہنے والا پاک، ہمارا دل نہیں مانتا. ہم نے کہا غیر مسلم ملک سے آنے والا گوشت حرام، کہا یہ جو مردار جانور مر چکا ہوتا ہے اس کے گلے پہ لاندھی میں چھری پھیر دیتے ہیں، یہ حلال، اور وہاں اتنا صاف ستھرا گوشت کہ اسے دیکھ کے دل چاہے کہ کچا کھا لوں، اور وہ آپ کہہ دیں کہ نجس، ہمارا دل نہیں مانتا. کیونکہ یہ کیسے دنیا میں کئی جگہ جاتے ہیں، تو اس لیے جہاں جہاں لوگوں کے دل نہیں مانتے وہ سارے دل میں یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں. یہ دلیل یا تو رسول جالوت نے دی تھی امام کے ساتھ، جواب نہیں، دل نہیں مانتا. اور یہ نجران کے عیسائیوں نے کہا جب سب جگہ آ کے پھنس گئے، پہلے کہا کہ عیسیٰ نے معجزے دکھا تھا، تو پیغمبر نے کہا مگر جسم رس مٹھے خون گوشت ادب یہ خدا میں تو نہیں ہوتا، تو کہا بغیر باپ، تو کہا آدم بھی بغیر باپ کے، بلکہ وہ تو ڈبل بغیر باپ کے، یعنی باپ کے بھی بغیر ماں کے بھی بغیر، تو آخری جواب کیا، کوئی دلیل نہیں. لیکن ہمارا دل عیسیٰ کی بندگی کو نہیں مانتا اور آدم کی خدائی کو نہیں مانتا، لیکن آدم کی خدائی تو کہہ بھی نہیں رہے رسول، عیسیٰ کے بند کا دل نہیں مانتا. جب انہوں نے یہ جملہ کہا دل نہیں مانتا، تو پیغمبر نے ایک ایسا جملہ کہا جو اس سے پہلے یہودیوں کے مقابلے میں پیغمبر کہہ چکے ہیں، یا یہ کہیے کہ یہودیوں کے مقابلے میں یہ جملہ آ چکا. یہودیوں کا ایک قبیلہ ایسا تھا جنہوں نے خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مراد کیا تھا، یعنی معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینے پہ کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں. اور ہوا یہ کہ جب خندق کی لڑائی میں کفار نے حملہ کیا، تو یہ ساتھ تو کیا دیتے، انہوں نے آ کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. وہ تو رسول اللہ کی چچی جناب صفیہ کی بہادری تھی، ایک یہودی کا سر کاٹ کے یہودیوں میں پھینکا تو وہ ڈر کے بھاگے، واقعہ آ بھی چکا اور بچوں کی کورس کی کتاب میں بھی موجود. تو اب جب انہوں نے اتنا فراڈ کیا تو اللہ کا رسول جب جنگ خندق کو فتح کر کے مدینے آئے تو ان یہودیوں سے پوچھا گئے بتاؤ یہ فراڈ جو تم نے کیا اس کا فیصلہ کیسے ہو. انہوں نے ایک صحابی کو بیچ میں رکھا صاحب اور انہوں نے کہا تم یہودی ہو تورات کو مانتے ہو تمہارا فیصلہ ہم تورات سے کریں اور تورات میں لکھا ہے کہ جو قوم ایسا فراڈ کرے اس کے سارے مردوں کو قتل کر دو. چنانچہ تورات کا حکم ان پہ لایا گیا. پیغمبر نے یہاں پہ اسے یہ فرمایا کہ تم جواب ختم ہو عیسیٰ کی خدائی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے لیکن کہتے دل نہیں مانتا. پیغمبر نے کہا اچھا تو فیصلہ پھر اس طریقے پہ کیوں نہ کر لیا جائے جو ایسے موقعوں پہ انبیاء کا طریقہ تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ لوگ جو مسلسل میری تقاریر سن رہے ہیں مباہلے کی آج ساتویں تقریر پہلی تقریر سے لے کے پانچویں تقریر نجران میں جو ان کی آپس کی بحث ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سب انبیاء کے حالات کو جانتے ہیں. اچھا پوری قوم نہیں آئی ہے یہاں پر, یہاں پر صرف نجران کے 14 آدمی آئے 14 آدمی اور یہ سب پڑھے لکھے یہ جانتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا پھر ایسے موقع پر ہم وہ طریقہ کیوں نہ اختیار کریں جو انبیاء کا طریقہ کر رہا. سامنے والا کہتا میرے پاس دلیل ہے مگر میرا دل نہیں مانتا. وہ انبیاء کا جو طریقہ کار اس میں کیوں نہ عمل کرتے. عیسائیوں نے کہا وہ کون سا طریقہ. پیغمبر نے کہا جبرائیل ابھی یہ آیت لے کے آئے اور سورہ آل عمران کی 6ویں آیت کی تلاوت ومن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. طریقہ انبیاء کہ اے رسول جب علم آنے کے بعد بھی کوئی بحث کرے دلیل آ گئی پھر بھی کہ میرا دل نہیں مانتا تو فقل تعالو عربی میں تعال کہتے ہیں آؤ فقل تعالو ان سے کہو آؤ ندعو ہم اور تم مل کے آواز دیں اپنا آنا و اپنا کو اپنے مردوں کو اور تمہارے مردوں کو تو اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے مردوں کو اپنے نفسوں کو اور تمہارے نفسوں کو آواز تو دے سمن ابتحل پھر مباہلا کر. مباہلا کہتے کسے ہیں یہ سلسلے کی پہلی تقریر میں آ چکا ہے فرنا جل لیکن قرآن نے خود بتایا مباہلا کریں اور مباہلا ہے جب نہ جل ہم قرار دیں لعنت اللہ علی الکاذبین علیہ السلام یہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت یہ طریقے ہم دیا. حضرت موسیٰ بھی مباہلا کر چکے اور جو ڈیلیگیشن نجران سے آیا سب پڑھے لکھے لوگ سب اپنے ماقبل کے انبیاء کے حالات کو جانتے ہیں. پیغمبر نے کہا یہ حکم جبرائیل لائے جو ماقبل میں بھی ہو چکا آؤ اس کے مطابق فیصلہ کرو. ایک مرتبہ نجران کے عیسائی خوشی سے کھل اٹھے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس بچ نکلنے کا راستہ بن گیا ہم یہاں پھنس گئے. جواب بھی نہیں تھا لیکن یہ کہنا کہ دل نہیں مانتا معلوم کہ جب یہ خبر پھیلے اور باہر جائے تو ہماری ہی توہین ہوگی. چنانچہ وہ خود بچنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے. انہوں نے سوچا یہ تو بڑا اچھا ہو مسلمانوں کے رسول نے ہمارے لیے بچنے کا راستہ نکال دیا. چنانچہ وہ تیار تھے. یہاں پر میں ایک بات اپنے اندازے سے کہتا ہوں یہ تاریخ سے ثابت نہیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا کہ کیوں یہ آنے والے آفت سید ابو حارثہ پہلے سے جانتے تھے کہ کیا ہوتا تو ان کو شاید نجران سے نکلتے ہوئے پہلے سے معلوم تھا کہ ہمیں مباہلہ کرنا ہوگا. یہ تاریخ میں اس کی کوئی دلیل نہیں تھی میرا دل کہہ رہا ایسا لگ رہا کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا ہمیں مباہلہ کرنا ہی پڑے گا. یعنی انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ہم عیسیٰ کی خدائی کو ثابت تو نہیں کر پائیں گے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جب ہم پھنس جائیں گے تو اسی طریقے سے چھوٹ سکتے ہیں، ہم خود سے کہنے کی مباہلا کروں یا خود سے کہنے والے تھے تاکہ بعد میں پورے عرب کے سامنے کہنے کا موقع ملے کہ جی وہ دلیل کی بات سے ختم ہو گئی تھی، وہ تو دعا کی بات آ گئی، مباہلا دعا، اور میرا دل کہہ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میرا دل کیوں کہہ رہا ہے؟ ابھی تو ساری تقریر ہوئی کہ دل کا کہنا نہیں مانا جاتا، اور ابھی آخر میں کہا کہ میرا دل کہہ رہا. نہیں، وہ احکام شریعت و عقائد میں دل کا کہنا نہیں مانا جاتا. اس کے لیے ذرا سی ایک سوال ہے، وہ یہ کہ نجران کے عیسائی بہت چھوٹا وقت بنا کے آئے تھے، بہت سلیکٹڈ لوگ آئے. بلکہ اگر آپ کو دو ہفتے پہلے کی تقریر یاد ہو تو اصل میں وہ چاہتے تھے صرف ہم تین آدمی جائیں، سید جو قوم کا سردار، عاقب جو سیاسی امور کا مشیر، ابو حارثہ جو مذہبی امور کا مشیر. وہ تو باقی 10-11 سرمایہ دار اور پیسے والے خود سے چمٹ گئے، بڑے آدمی تھے، ان کو واپس نہیں کیا جا سکتا، اور 70 اطراف کے قبیلے والے آ گئے. ورنہ یہ تو چھوٹا ڈیلیگیشن بنا کے آ رہے ہیں، اتنے چھوٹے ڈیلیگیشن، بچوں اور عورتوں کو لانے کا کیا سوال؟ مگر نجران کے عیسائی اپنے ساتھ عورتوں کو لائے. ایک عورت کا نام مریم تھا، ایک کا نام سارا تھا. شاید یہ بھی آپ نے کم سنا ہو، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں سنا ہو، کم سنا ہو کہ جب ادھر پیغمبر بن یتن کو جمع کر رہے تھے، نجران کے عیسائیوں نے یہ فیصلہ تو کیا تھا کہ اگر رسول اپنے اصحاب کو لائے تو ہم نکلیں گے میدان، اور اس کے لیے تیاری کر کے رکھ بیٹھے تھے کہ کس کو لے کے نکلیں. پہلی بات تو یہی، وہ بچوں اور عورتوں کے معاملے پہ راضی کیسے ہو؟ انہیں کہنا چاہیے کہ آپ تو رہتے ہیں اپنے شہر، آپ تو عورتیں بھی لا سکتے، بچے بھی، ہم تو ہیں سفر، ہمارے پاس عورتیں کہاں، ہمارے پاس بچے کہاں. نہیں، وہ عورتیں بھی لائے. یہ تاریخ میں ہے کہ دو عورتیں ان کے ساتھ تھیں، ایک کا نام مریم تھا، ایک کا نام سارا تھا، اور دو بچے بھی لے کر آئے، ان کے نام تک تاریخ میں لکھے. ایک کا نام تھا صبغت المحسن اور ایک کا نام تھا عبد المنعم، باقاعدہ دو بچوں کے نام. اگر کہ عبد المنعم ہم کو بچے کا نام نہیں لگ رہا، کسی بڑے آدمی کا نام لگ رہا، لیکن بہرحال یہ تھا کہ دو بچے تھے، عبد المنعم و صبغت المحسن، اور جو عورتیں تھیں سارا اور مریم. اور عین اسی رات جب ادھر پیغمبر سنجیتن کو چادر تطہیر میں جمع کر کے کل کی تیاری کرا رہے تھے، عین اسی رات ادھر سید و عاقب ان دو عورتوں اور دو بچوں کو جمع کر کے کل کی تیاری کرا رہے تھے. جس انداز سے یہ ڈیلیگیشن آیا اور جتنا مختصر بن کے آیا، اس میں عورتوں کو ساتھ لانا، اس میں بچوں کو ساتھ لانا، یہ بتا رہا. اس لیے میرا دل کہتا کہ یہ لوگ پہلے سے ہی سوچ کے آئے کہ دلیل میں ہم کو شکست کھانا تو آخر ہم مباہلے کی بات چھیڑیں گے، اور اس لیے عورتوں اور بچوں کو لانا. اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور کہتا ہوں، ابھی میں نے پڑھا، ابھی میں نے بیان کیا کہ جب معاملہ انس گیا تھا اور انہوں نے کہا لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ عیسیٰ کو بندہ کیسے مانے، تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ آؤ پھر طریقے انبیاء اور سنت اولیاء کی پیروی کر، اور اس آیت میں جو جبرائیل لے کے آئے. لیکن سید ابن طاووس نے ایک جگہ لکھا کہ بل مباہلے کی بات پہلے نجران سے عیسائیوں نے چھیڑی. یہ ایک روایت جو میں نے پڑھا، یہ مشہور روایت، لیکن ایک دوسری روایت، اور یہ ابن طاووس کی اس کتاب میں جس کا نام ہر اس مومن کو یاد جو مفاتی پڑھتا رہتا ہے، کتاب اقبال. کتاب اقبال کے اندر 24 جلد کے اعمال میں پورا واقعہ لکھا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ بلکہ جب انہوں نے یہ کہا ہمارا دل نہیں مانتا عیسیٰ کو کیسے بندہ مانے، تو پیغمبر نے فرمایا اچھا پھر کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا ہم لوگ اب مباہلا کیوں نہ کر لیں جو طریقے انبیاء. اور پیغمبر نے کہا میں انتظار کرتا ہوں میرا پروردگار کیا فیصلہ کرتا ہوں، اور پھر یہ آئے گا. یعنی حتیٰ یہ ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا کہ یہ مباہلے کے لیے تیار ہو گیا ہے. ایک روایت سے تائید بھی ہو کہ مباہلے کے لیے تیاری تو درکنار، مباہلے کی پیشکش بھی انہوں نے کی. خیر خلاصہ یہ کہ یہ طے پا دو اپنا آنا نشانا انفوسن، یہ بھی آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ نجران کے عیسائیوں اس کی بڑی بے چینی تھی کہ کیا پیغمبر کی کوئی اولاد ہے؟ اپنا آنا پہ ان کا زور زیادہ تھا. یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس کی وجہ پہلے آ چکی ہے، دوبارہ دہرانے کا وقت نہیں. ان کو زیادہ بے چینی اپنا آنا پر تھی، اور اسی لیے وہ اپنے ساتھ بچے لے کے آئے کہ اگر مباہلے کی بات چھڑی تو ہم خاص یہ کہیں کہ ہم خالی آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ کے بچوں کو بھی آنا. اچھا یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو بچوں کے ساتھ یہ جستجو بھی تھی کہ رسول کی بیٹی کی اولاد رسول کی اولاد کیسے بن سکتی. چنانچہ وہ عورتیں بھی اسی لیے لے کے آئے. یعنی آپ دیکھیے ترتیب میرے جملوں کی شاید کچھ الٹ گئی کہ یہ لوگ اصل میں یہ جستجو لے کے آئے کہ کیا رسول کی کوئی بیٹی ہے جو صاحب اولاد, اور کیا اس بیٹی کی اولاد رسول کی اولاد کہلائے گی. یہ کیوں بے چینی؟ اس پر میں ایک گھنٹے تین ہفتے پہلے بول چکا ہوں, آج اس سے دوہرا نہیں رہا ہوں. جو لوگ وہاں آئے وہ ربط ملا لیں. چنانچہ شاید اس لیے کیونکہ مباہلے کے دو طریقے ہیں, یہ نہیں ایک جملہ مجھے کہنا پڑے گا. مباہلے کے دو طریقے جو سب سے پہلی تقریر میں آیا تھا مباہلے کا طریقہ, تو عام طور پہ مباہلہ ہوتا ہے دو آدمیوں, ہم بلائیں گے اپنے فریق کو اور مباہلہ کرو. عام مباہلے نہ عورتیں آتی ہیں نہ بچے آتے ہیں, یاد رکھیں. چنانچہ امام قیامت تک جو ہمیں مباہلے کی اجازت دی کہ جب تمہیں ضرورت پڑے مباہلہ کر سکتے ہو, اس میں بچی اور عورتیں لانے کی ضرورت نہیں. اس کے اندر صرف ہم جائیں گے اور مخالف کو بلائیں گے. لیکن عیسائی نہ صرف یہ کہ مباہلے کے لیے تیار ہوئے تھے جب نجران سے نکلے تھے, بلکہ ایسے مباہلے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ جس میں پیغمبر کو نہیں بلانا چاہتے, خاص انہیں جستجو پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کے بیٹوں کے بارے میں. اسی لیے اپنے عورتوں اور بچوں کو لے کے چلے کہ اگر مباہلے میں رسول نے کہا اچھا چلو ہم اور تم مباہلہ کر دیں تو ہم منع کر دیں. ہم کہیں گے ہمیں پورا مباہلہ چاہیے, عام مباہلہ نہیں, ہمیں خاص مباہلہ چاہیے جس میں بیٹی بھی ہو اور اولاد بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں کے اعتبار سے پیغمبر کی یہ نشانی ان کو چیک کرنا تھی کہ کیا ان کی بیٹی ہے اور کیا بیٹی کی اولاد, ان کا قرآن ان کی اولاد قرار دیتا. یہ میرے آخری جو وہ لوگ محسوس ہو رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی چار تقریریں سنی, ان لوگوں کے سر پہ سے بات گزر رہی ہوگی جو ان تقاریر میں نہیں. لیکن بہرحال وقت نہیں ہے کہ آج میں اس نقطے کو تکرار کروں, تکرار میں ایک گھنٹہ نکل جائے گا. خلاصہ یہ کہ یہ دو بات میرا اندازہ ہے تاریخ کو پڑھ کر کہ مباہلے کے لیے تیار ہو کے آئے تھے, اور مباہلے میں انہیں زیادہ پیغمبر کا مقابلہ نہیں کرنا, پیغمبر کے حوالے سے نساء آنا اور پیغمبر کے حوالے سے اپنا آنا. اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہ نساء آنا اور اپنا آنا ان کا تو جو بھی ارادہ ہو, لیکن پروردگار نے بھی ان کے کہنے سے پہلے ہی یہ رکھ دیا. کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ اگر اپنا آنا اور نساء آنا نہ ہوتا تو میرے مولا کی خلافت مباہلے کی آیت سے ثابت نہیں ہوتی. ویسے تو 2000 دلیلیں, علامہ ہلی نے الفین کتاب لکھی, الفین مانے 2000 دلیل, اور بہت ہی مشہور جملہ علامہ ہلی کا, اتنا بڑا جلیل القدر عالم, محقق, محدث, مفسر, فقیہ, اصولی, ساری زندگی خدمت دین میں گزاری. ان کے اپنے بیٹے کہتے ہیں انتقال کے بعد میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا, پوچھا بابا کیا حالت, فرمایا لولا الفین وزیارت الحسین, اگر یہ کتاب الفین نہ ہوتی اور ہر شب جمعہ کربلا جا کے زیارت حسین نہ ہوتی تو ان منازل موت سے میں نہیں بچ سکتا. فقیہ ہونا اپنی جگہ, محدث ہونا اپنی جگہ, مفسر ہونا اپنی جگہ, لولا الفین وزیارت الحسین, یہ ان کا جملہ ان کے بیٹے نے نقل کیا. الفین وہ کتاب جن میں مولا کی خلافت بلا فصل پہ 2000 دلیلیں لکھی, عربی میں الف کے معنی ہیں ہزار. یہ علامہ مجلسی کی 2000, اور اس کے علاوہ بھی دلیلیں, مگر مباہلے کی آیت سے جو مولا کی خلافت ثابت ہو رہی وہ نہیں ہوتی. چنانچہ بہت ہی مشہور جملہ, اس کو سمجھاؤں گا آئندہ تقریر, کہ جب مامون رشید عباسی نے پوچھا تھا کہ مت دلیل على خلافت جد کالی ابن ابی طالب, آپ کے جد علی کے خلاف, تو آٹھویں امام کا جملہ سنی. آٹھویں امام نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا انفسنا, جو قرآن میں انفسنا آیا. مامون نے کہا لولا نسانا, یہ انفسنا دلیل بنتا مگر نہیں ہے دلیل, کیونکہ نسانا بھی آ گیا. نسانا نے ثابت کر دیا کہ انفسنا علی کی خلافت نہیں. فوراً امام نے کہا ولولا ابنا آنا, اگر اپنا آنا نہ ہوتا تو نسانا کا ٹکڑا انفسنا کو ختم کر دیتا. دیکھیے عجیب استدلال, اس پر بحث ہوگی لیکن آج وقت نہیں رہا. عجیب آیا مباہلہ پر بحث ہوئی, عجیب جملے پھر سن لی. مدلیل والا خلافت جد تعلیم نے ابھی طالب آپ کے جد علی کے خلافت کی دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا انفسنا، قرآن میں انفسنا آیا. قال مامون نے کہا ولولا نسانہ، اگر نسانہ نہ آتا تو یہ جملہ دلیل تھا، نسانہ نے آ کے بتایا انفسنا خلافت کی دلیل نہیں. امام نے کہا لولا اپنا آنا، اگر اپنا آنا نہ آتا تو تیری بات صحیح کہ نسانہ کا ٹکڑا خلافت کو ختم کر، خلافت کی دلیل کو ختم کرتا، مگر اپنا آنا نے آ کے بتایا کہ نسانہ کی طاقت نہیں رہی. بہت عجیب جملہ. غور کی میں آپ کو ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں مہلت، کہ جو انفسنا کے ساتھ نسانہ نے انفسنا سے خلافت کی دلیل کو لے لیا، اور امام نے کہا لیکن اپنا آنا نے آ کے نسانہ کے اس اثر کو ختم کر دیا. یہ آئندہ ابھی سن، یہ بات طے پاتی، یہ بات طے پاتی، ایک مباہرہ ہو. اب اس کے بعد کے تجملہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مشہور، وہ یہ کہ اللہ کا رسول مسجد سے اٹھ کے گھر آیا، یہ 23 ذی‌الحج کی تاریخ، اور اسی تاریخ جب مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو تو اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد اس واقعہ مباہرہ سے اہل بیت کے دو لقب بنے، آل کسا اور آل ابا. کسا اس لیے کہ پیغمبر نے شب مباہرہ بیٹی کے گھر میں چادر منگوائی، اور ابا اس لیے کہ 24 تاریخ کو صبح کی نماز کے بعد مباہرہ کے میدان میں پیغمبر نے اپنی ابا کو ان کے سر پہ سائبان اور چھپر کی طرح سے باندھا. اس مباہلہ میں دو لفظ بنتے ہیں، کسا شب مباہلہ فاطمہ کے گھر، ابا روز مباہلہ میدان مباہلہ عیسائیوں کے سامنے. آل ابا کا لقب کہاں سے نکلا؟ اہل بیت کا، میدان مباہلہ. اور آل کسا کا لقب کہاں سے بنا؟ یہاں سے. وہ ہر ایک کو معلوم، نہ صرف یہ کہ معلوم بلکہ ہمارا جزو ایمان بن، تقریباً ہر شب جمعہ مدی سے کسا کی تلاوت کرتے ہیں، یہ پیغمبر عشاء کی نماز کے بعد آتے ہیں. یہ شب 24 ذی‌الحج حجرہ سیدہ کا واقعہ، اگر جس میں اختلاف یعنی تاریخ، کچھ نے کہا 24 ذی‌الحج کی سے بہر یہ واقعہ پیش آیا، یعنی کچھ نے کہا کہ مباہلہ سے آنے کے بعد، لیکن زیادہ شیعہ علماء کا نظریہ ہے مباہلہ میں جانے سے پہلے، اور کچھ نے کہا کہ یہ واقعہ ام سلمہ کے حجرے میں پیش آیا، مگر ہمارے علماء کا تقریباً اتفاق کہ حجرہ سیدہ پیغمبر آج کا بیٹی میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر ایک یمانی اڑھا دو، وہی چادر ایک یمانی جو بعد میں مستحب قرار پائی کہ کفن پہنانے کے بعد سب سے اوپر چادر ایک یمانی کو ڈالا جائے، کیونکہ اہل بیت رسالت کی سب سے پسندیدہ چادر یمانی. اور پھر ایک ایک کر کے حسین آئے، حسن آئے، علی آئے، سیدہ آئی، اور اس کے بعد جب یہ سب جمع ہو اور پیغمبر نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیت، خداوندہ یہ میرے اہل بیت، تو تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آئے تکفیر لے کے نازل ہوئے، درود بھیج محمد والے، اور پیغمبر نے اس آیہ تکفیر کی تلاوت کے بعد اہل بیت اطہار کے ذریعے اپنے شیعوں کو پیغام دیا کہ جہاں ہمارے شیعہ جمع اور یہ ذکر کیا جائے اب فض بہم الملائکہ، ملائکہ رحمت ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیتے، اور پھر صبح ہو، رات گزری اور صبح ہو. ادھر تو یہ ہوا کہ پیغمبر نے چادر تفصیل کے نیچے باقی چار معصومین کو بلایا اور جمع، اور ادھر نجران کے عیسائیوں کی میٹنگ ساری رات چلی، مریم و سارا نامی عورتوں کو تیار کیا گیا کل تمہیں باہر چلتے چلنا، اور صبغت الموسن اور عبد المنعم نامی دونوں بچوں سے کہا گیا کل تمہیں بھی چلنا. مگر ابھی نجران کے عیسائیوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر اپنے ساتھ ان لوگوں کو لائیں گے اور کس ترتیب سے لائیں گے، تو یہ طے کیا کہ ہم انتظار کریں گے، پہلے اللہ کا رسول پہنچ جائے گا پھر اس کے حساب سے ہم اپنے قافلے کو ترتیب دیں گے، اگر عورتیں آگے ہیں تو ہم عورت آگے رکھیں گے، اگر بچے آگے ہیں تو ہم بچے آگے رکھیں گے. مگر اسی دوران یہ عاقب اور سید کر رہے تھے، باقاعدہ سیٹنگ کر رہے تھے، لیکن ابو حارثہ جو ان کا مذہبی پیشوا ایک مرتبہ کہا لیکن سنو اے عاقب و سید، یہ جو تم ترتیب بنا رہے ہو یہ بات کی چیز ہے، پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ یہ رسول کس انداز سے آ رہا، اگر یہ اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کے آئے، اگر یہ اپنے ساتھ بہت سارے اپنے اصحاب کو لے کے آئے، اگر یہ شان و شوکت کا مظاہرہ کرتا ہوا آیا تو پھر باہر نکل کے مقابلہ کرو، لیکن اگر یہ کیونکہ یہاں بھی وہ جملہ دوہرایا, اگر یہ انبیاء کی طرح سے مباہلے کو نکلا اور انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا کہ مباہلے میں مختصر لوگوں کو لے کے جاتے, فقط اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے جاتے, اور جگر کے ٹکڑوں میں بھی وہ لوگ جن کے پاس شان و شوکت نہیں ہے روحانیت, فرض کیجیے میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, دو بیٹے ایک لکھپتی, سونے کے تار, ریشم کا کپڑا, اور آج کل کی اصطلاح میں 3-piece سوٹ ٹائی وائی لگا کے آ رہا ہوں, اور دوسرا بیٹا غریب وہ لباس سے روحانیت میں آ رہا, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں مگر ماتھے پہ سجدے کا نشان, چہرے پہ نور تقوی. انبیاء کا طریقہ کہ اول تو جگر کے ٹکڑوں کو لاتے اور اس کے اندر بھی جو روحانیت والے ہوتے شان و شوکت والے ہیں, ساری ترتیب بعد میں بنا, پہلے یہ دیکھنا کہ لایا کس کو جاتا. سید و عاقب نے پوچھا آخر کیوں یہ فیصلہ کیوں کر داری سے, کہ جسے اپنے بارے میں ذرا سا بھی شک ہے کہ میں جھوٹا ہوں شاید عذاب خدا آ جائے, وہ اپنے دوستوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, جگر کے ٹکڑوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا, اور جگر کے ٹکڑوں کو وہی لے کے آئے گا جسے اپنی سچائی کا 100% 100% یقین ہے. تو پہلے یہ دیکھ لینا کہ آخر اس رسول کو اپنے بارے میں کیا یقین, اس کے بعد پھر ترتیب دے گی, ترتیب بعد پہلے یہ ادھر, یعنی بیک وقت دو طرف میٹنگ ہو رہی ہے, ایک طرف چادر تفریح کے نیچے پنجتن جمع ہو رہے ہیں اور دوسری طرف نجران کے حساب. یہاں پر ایک جملہ اور کہہ, اور جس دن یہ موبائلہ طے پایا تھا 23 تاریخ نجران کے حساب, جن مسافر خانوں میں یہ اپنے جاننے والوں کے ٹھہرے تھے, ساز و سامان لپیٹ کر, اسباب لے کر, اسی شام مدینے سے نکل کے باہر کے پہاڑ کے پیچھے جا کے رہنے لگے, خیمے لگا کر عارضی طور پر انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا. اگلے دن صبح, اب یہ بھی ایک عجیب جملہ, اگلے دن صبح پیغمبر نے پہلے نماز صبح پڑھائی مسجد میں, پھر حجرے میں آ گئے, اور تمام اصحاب رسول عالم فریرے جھنڈے اور بہترین لباس پہن کر تیار ہو کر حجرہ رسالت کے باہر جمع, اور انتظار ہے کہ پیغمبر آج ہم میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں اور کون سا عالم لے جایا جاتا. ادھر بھی یہ تجسس ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد ایک مرتبہ حجرہ سیدہ کا دروازہ کھولا, رسول اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے, سارا مجمع وہاں پہ, پیغمبر دوسرے حجرے سے باہر, یہ سیدہ کا حجرہ, ابھی سورج نہیں نکلا, اندھیرا چھا رہا, آگے آگے رسول, ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین, پیچھے شہزادی ہے اور سب سے پیچھے علی, اور بغیر دائیں بائیں دیکھے حجرہ سیدہ سے ملا ہوا تو حجرہ رسول ہے, جہاں رش لگا کہ پیغمبر کس کا انتخاب کر, بالکل سیدھا اللہ کا رسول نکل کے چلا اور اس میدان میں جا کے پہنچ گئے جہاں پر آج مسجد اجابہ. مدینے میں آپ کسی سے پوچھیے آج جا کر کے میدان مباہلہ تھا, کوئی نہیں بتائے, لیکن آپ کسی سے پوچھیے مجھے مسجد اجابہ پہنچا دیں, ایک ایسے میدان میں آپ کو پہنچا دیں جہاں ایک مسجد بنی ہے اور اس کے پیچھے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہی وہ پہاڑ ایک کل رات نجران کے عیسائی اپنا ساتھ سارا سامان لے کے آ چکے, لیکن پیغمبر کے نکلنے کے وقت دو روایتیں, ایک روایت یہ کہ پیغمبر سیدھے تشریف لے رہے, پیغمبر کا انداز ہے بولنے کی ہمت تو کسی میں نہیں, بولنے کی ہمت تو کسی میں نہیں, مگر فاصلہ رکھ کے اصحاب رسول بھی چلے, اور اتنا فاصلہ رکھا کہ وہ نجران کے میدان سے باہر رہے پہاڑ کے قریب آ گئے, مگر ایک دوسری روایت کہ پیغمبر حجرے سے نکلتے مجمع کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج کوئی ہمارے ساتھ نہیں چلے, اکیلے ہم جائیں, اور ایک مرتبہ آگے بڑھ, چاہے ابھی اصحاب کا گرو فاصلہ رکھ کر ساتھ ساتھ چل رہا جب پیغمبر نے سب کو روک دیا. دو روایتیں ہیں اور گھڑی کی سوئیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آج اب تاریخی بحث کا موقع نہیں, چنانچہ انشاءاللہ یہ آئندہ منگل, پچھلے منگل شک ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید آج آخری تقریر, الحمدللہ ہمیں موقع مل گیا, ایک تقریر بشرط حیات و توفیق پروردگار, آئندہ منگل کو اور ہو, اس سال کی 13ویں اور آخری تقریر, مباہلہ کے عنوان پہ 8ویں تقریر, آئندہ منگل وہ آخری درس ہے اس سال کا سیرت رسول کا. خیر, پیغمبر میدان مباہلہ پہنچے, مسجد النبوی سے مباہلہ کا میدان پہنچتے پہنچتے سورج نکل آئے, پیغمبر اسلام علی الصبح اپنے کسی خاص صحابی کو بھیجا کہ جا کر اس میدان جو دو کھجور کے درخت لگے ان کے درمیان کی جگہ کو صاف کر دے. نام نہیں, یہ ہے پیغمبر نے صبح سویرے صفائی کروا لی. یہ قافلہ اس شان سے وہاں پہنچا, پیغمبر اپنے شانے پر سے ابا کو اتارا. ایک کسا اور چادر ہوتی ہے اور ایک ابا جو علماء اوڑھتے ہیں, اور یہ کھجور کے دو طرف جو قریب قریب یہ ابا اس کے اوپر ڈالی, ایک سایہ بن گئے شیر سائبان. سب سے آگے پیغمبر اس طرح تو زانو بیٹھے جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا, حسن اور حسین دائیں بائیں, پیغمبر کے پیچھے سیدہ اور سیدہ کے پیچھے علی. یہ بیٹھ گئے, بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری پیغمبر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آدھا اس ابا سے باہر آئے. اس طرح کے پیغمبر کا بایاں کندھا ابا کے نیچے تھا, دایاں کندھا ابا سے باہر, ایک کمان کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے. دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے, ابھی کچھ پڑھ نہیں رہے. بس یہ منظر دیکھنا کہ سامنے نجران کے عیسائیوں کی ٹیپ میں ایک پیچینی ہو گئی. پہلے تو جیسے ہی پیغمبر زمین پہ بیٹھے تھے قرد ابن علقمہ نے شور مچایا, خبردار آگے نہ بڑھنا. وہ بچے اور وہ عورتیں جنہیں کل سے ہدایت دی گئی تھی کہ کس طرح سے جانا, کوئی آگے نہ بڑھ. یہ رسول تو اس طرح آگے بیٹھا جس طرح مباہلے کے موقع پر ہر نبی آگے بیٹھا. یہ انداز نشست نبوت کا انداز ہے, خبردار آگے نہ جانا. اور جیسے ہی پیغمبر باہر نکل گئے کمان کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے اور دعا کے لیے ایک ہاتھ بلند دوسرا ہاتھ بلند کر رہے ہیں. ابو حارثہ اس کا بڑا بھائی چیخا, آپ پہچان گئے قرص کون ہے؟ قرص ابو حارثہ کا چھوٹا بھائی جس نے راستے میں پیغمبر کی شان میں جسارت کی, لیکن اس کے بھائی نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا نہیں سچے رسول. تو قرص کے دل میں محبت رسول راستے سے ہی پیدا ہو گئی. اس نے پیغمبر کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا. جو نبی مباہرے کے لیے نکلا وہ بیٹھا ہمیشہ اس طرح سے, اور جس وقت پیغمبر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اس کا بڑا بھائی جو اصل میں مشیر مذہبی عمر تھا ابو حارثہ جی تھا, خبردار ایک قدم آگے نہ بڑھے. رسول فقط اتنا انتظار کر رہے ہیں, پوری تیاری ہوٹ ہلنے والے, فقط اتنا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کے سامنے پہنچے اور وہ دعا شروع کر دے. خبردار غلطی سے بھی کوئی آگے نہ بڑھے. اگر یہ دعا ہو گئی تو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ باہر کے لیے دعا کرے, باہر ٹل جائے خدا کی قسم. اگر یہ دعا مانگ لی انہوں نے تو ایک عیسائی کی روح زمین پہ زندہ باقی نہ رہے گا. یاد رکھیے کل رات کو یہ طے پا گیا کہ آج آتے ہی لعنت کرنا, آج کوئی مذاکرات نہیں ہوں, آج ایسا نہیں کہ سامنے سے کوئی آدمی آئے گا اور پھر یہ بات طے ہوگی کہ اب شروع کرے, نہیں, ساری باتیں کل تک. چنانچہ ابو حارثہ پریشان اس کے ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ غلطی سے بھی ہم میں سے کوئی آگے نہ چلا جائے اور پیغمبر یہ سمجھے یا پیغمبر کے لیے حجت تمام ہو جائے کہ عیسائی میدان میں آ گئے. چنانچہ مباہلہ شروع کر دے, گھبرا رہا قرص پیغمبر کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کے پکار اٹھا اور اس کا بڑا بھائی ابو حارثہ رسول کے کھڑے ہونے کے انداز کو دیکھ کے پکار اٹھا ٹھہر جاؤ خاموش ہو جاؤ. اور عین اس وقت عیسائی اتنا گھبرا گئے کہ آسمان پر پانچ نشانیاں نکل آئیں اور ان کی توجہ بھی ادھر نہیں گئی کہ آسمان پہ کیا ہو رہا. لیکن یہاں سے لے کر نجران کے عیسائیوں کا واپس اپنے وطن پہنچنے تک کا قصہ اگلی تقریر میں آئے گا, جو تقریر نمبر 179 ہوگی, 179. دونوں فریق ایک حق والا ایک باطل والا میدان میں آ جائے. لیکن باطل والے یہ دیکھتے ہی کہ آنے والے اپنے جگر پہ ٹکڑوں کو لائیں, دل میں سمجھ لیا کہ یہ حق پر ہے ہم باطل پر, اب فقط فیس سے بھی اپنی عزت بچانا ہے کہ کس طرح ایسی بات ہو جائے کہ ہماری توہین بھی نہ ہو ہم موبائلے سے بھی بچ جائیں. اس لیے کہ جہاں کوئی جگر کے ٹکڑوں کو لے جاتا ہوں یہ یقین کی بات ہوتی ہے کہ وہ بالکل سچا اور حق پر ہے. 24 دن اللہ کے رسول نے مدینے سے مباہلہ کے میدان نکل گئے. آج تو آپ وہاں جا کے حیران ہوں گے کہ مولانا کی گفتگو سے یہ لگا کہ جیسے یہ مدینے سے باہر, آج آپ جائیں گے حیران ہوں گے تو بالکل وہ شہر مدینہ, بلکہ پاکستان کے حاجیوں کے لیے تو 3 سال پہلے قانون بنا تھا کہ وہ میدان مباہلہ سے بھی دور جا کے رہا کریں. یہ تو مدینہ, لیکن میں بات 1400 سال پہلے کی کر رہا ہوں. پیغمبر مدینے سے باہر نکل ایک عجیب پیغام دے, جب حق کا مسئلہ ہو اور باطل کا خاتمہ کرنا ہو تو نہ صرف یہ کہ ہجرت کی جاتی ہے چاہے مختصر سے ہجرت, بلکہ خواتین کو بھی ساتھ لایا جاتا, بچوں کو بھی ساتھ لایا جاتا, برابر کے بھائیوں کو بھی ساتھ لایا جاتا. 24 ذی الحج 9 ہجری کو نانا نے جو پیغام قیامت تک کے لیے دیا تھا, 28 رجب 7 ہجری نواسا اسی پیغام پہ عمل کرتا اس طرح نظر آ رہا کہ اکیلے حسین نہیں جا رہے کربلا کے, خالی حسین نہیں جا رہے, یہ مارکہ حق و باطل. چنانچہ حسین کے ساتھ نساءنا خواتین بھی چلے, چاہے وہ زینب ہو, چاہے وہ کلثوم ہو, چاہے وہ رباب ہو, چاہے وہ لیلہ ہو. ابناءنا خالی حسین نہیں جا رہے, چکر کے ٹکڑے بھی چلے. سجاد اگر اتنا بیمار ہے کہ 2 آدمی سہارا دے کے سواری بھی بٹھائیں تب بھی چلنا, ابناءنا کی منزل. اکبر بھی جائیں گے, قاسم بھی جائیں گے, اور محمد بھی جائیں گے. انفسنا, جو کہ علی کا جملہ, جیسا میں رسول کے پاس, مجھے اپنا ایسا بیٹا چاہیے کہ اس کی وہی حیثیت حسین کے پاس ہو جائے. تو اگر علی رسول کے لیے انفسنا تو عباس بھی حسین کے لیے انفسنا. ایک مباہلہ آپ نے یہاں دیکھا مدینے میں, اور ایک مباہلہ دیکھیے مدینے سے کربلا. انفسنا بھی ہے, نسانا بھی ہے, اپنا آنا بھی. اور جیسا کہ اکثر علماء کہتے ہیں جملہ دو بات, 9 ہجری 24 ذی الحج سیدہ نے گھر سے نکل کے یہ پیغام دے دیا, زینب بیٹی تو اس وقت 5 سال کی ہے مگر یہ پیغام یاد کر لے کہ سیدہ کا حجاب ہے سب, لیکن جب دین پہ وقتان پڑے تو سیدہ گھر سے نکلنے کو تیار. زینب بیٹی تیرا حجاب بڑا پہنچ, لیکن جب میرے بابا کے دین کو کوئی نقصان پہنچے فاطمہ کی طرح تجھے بھی میدان میں نکلنا ہو. روانگی کی تیاریاں ہو رہی ہیں عجیب انداز. سارے محلے بنی ہاشم میں آج پہرا لگ گیا شام سے, کوئی نابالغ لیکن ممیز بچہ بھی ادھر سے نہیں گزر سکتا. آج رسول کا حرم جا رہا, آج علی کا ناموس جا رہا, آج حسین کے گھر والے جا رہے ہیں, اور پہرے کا انتظام بھی کسی غلام اور کنیز کے ہاتھ میں نہیں ہے, عباس و اکبر کے ہاتھ میں انتظام. پورا محلہ بنی ہاشم آج بند. اور دوسری جانب مصائب کے ایک جملہ اس حوالے سے, اور ایک جملہ سواریوں کے حوالے سے, اور بات ختم. لیکن یہ تو سب باہر کے انتظام, گھر کے اندر عجیب پریشانی, عجیب پریشانی. حسین کی ہر بیٹی جا رہی ہے, جیسا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا, روایت والا عہد الراوی, حسین کے ہر کے سب بیٹے جا رہے ہیں, مگر گھر کے اندر ایک پریشانی, اور وہ یہ کہ حسین منع کر چکے ہیں صغرا میرے ساتھ نہیں چلے گی. ہر بیوی بھی اپنی جگہ پریشان, اکیلے صغرا کو کیوں چھوڑا جا رہا, اور سب سے زیادہ خود صغرا پریشان, ارے میرا بابا مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہا. دیکھیں بچوں کی فطرت آپ دیکھیں تو یہ بڑا مشکل مرحلہ. ایک گھر میں آپ کے پاس 6 بچے, آپ 3 کو ایک چیز دیں اور 3 کو نہ دیں تو 3 کو صبر آ جائے گا, دیکھیں گے کہ مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہیں ملا, اس کو بھی نہیں ملا. 6 میں سے 5 کو دے دیں اور فقط 1 کو محروم کر دیں, وہ حیران ہو کے دیکھے گا کہ آخر میرے بابا نے مجھے کیوں محروم کیا, کاش حسین اپنی اولاد میں کسی اور کو بھی چھوڑ جاتے. تو سوگرا اتنا نہ گھبراتی, لیکن سوگرا دیکھتی ہے میرے سارے بھائی جا رہے ہیں, میری ساری بہنیں جا رہی ہیں, ارے میں ہی بدقسمت رہ گئی ہوں جس کو میرا بابا کہہ رہا ہے یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی. ذرا سوگرا کے ذہن سے سوچ, سوگرا نے سوچا بیویاں میرے پاس آخری سلام کے لیے آئیں گی, ان سے کہوں گی میری سفارش کر دیں, مگر وہاں بھی حسین کا پیغام آ گیا, بیویوں تیار تو ہو جاؤ, سواریاں لگا دی گئی ہیں میں تو شرف کے باہر, مگر دیکھو سوگرا سے کوئی بات نہ کرے, جاؤ خدا حافظ کہہ کے فوراً آ جاؤ. اتنا موقع نہ ملے کہ سغرا کسی کی سفارش لے کے آ جائے. اب سغرا حیران و پریشان یہ منظر دیکھتی ہے. کپی کلثوم آئی اور فوراً چلی گئی, اما رباب آئی اور فوراً چلی گئی, اما لیلا آئی اور فوراً چلی گئی, میری چچی ام فروا آئی اور فوراً چلی گئی. ایک مرتبہ حیران و پریشان میں سفارش کی بات کروں تو کیسے کروں, بی بی آتی ہے خدا حافظ کہہ کے چلی جاتی. لیکن آخر میں جب دیکھا میری وہ پھوپھی آ رہی ہے جو ثانیہ زہرا ہے, جو زینب کبرا ہے, سمجھ گئی سغرا اگر میری پھوپھی چلی گئی تو پھر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ادھر زینب نے آ کر ابھی سر پہ ہاتھ رکھا بھی نہیں اور ادھر سغرا نے تڑپ کے دامن تھام لیا. پھوپھی امام آپ کی بیمار بھتیجی پہلی مرتبہ آپ کے پاس ایک حاجت لے کے آئی ہے. آج تک میں نے آپ سے کوئی حاجت تو طلب نہیں کی تھی, آج پہلی مرتبہ آپ کی بھتیجی اور بیمار بھتیجی آپ کے پاس ایک حاجت لے کے آئی ہے. ارے بابا سے سفارش کر دیجئے مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں, سب کے ساتھ مجھے بھی لے جائیں. ہائے ہائے عجیب جملہ تھا, اس جملے نے ہمیں بھی پریشان کر دیا. آخر واقعاً حسین کیوں چھوڑ رہے ہیں سغرا کو؟ کبھی میرے دل میں خیال آیا شاید اس لیے کہ بڑی مشکل اور نازک منزلیں باقی, لڑکیاں ایسے سفر میں نہیں جاتی. لیکن جب میں نے دیکھا فاطمہ کبرا جا رہی ہے, سکینہ جا رہی ہے, جب وہ لڑکیاں جا سکتی ہیں تو یہ لڑکی کیوں نہیں جا سکتی؟ پھر میرے دل میں خیال آیا شاید سغرا بیمار ہے. لیکن جب میں نے دیکھا میرا بیمار امام سجاد دو غلام سہارا دے کے سواری پہ بٹھائے اتنا بیمار جا سکتا ہے تو سغرا تو اس سے کم بیمار ہے. پھر میرے دل میں کا شاید سغرا کم سن ہے. لیکن جب میری نگاہ رباب کی گود میں پڑی ننا علی اصغر جا سکتا ہے, سغرا اصغر سے کم سن تو نہیں ہے. ارے سغرا کو کیوں چھوڑا جا رہا؟ سغرا بھی پریشان, ہم بھی پریشان. زینب نے پریشانی سنی بات, سغرا بیٹی گھبرا نہیں, بہت جلد میں واپس آؤں گی, ہم لوگ واپس آئیں گے. عجیب جواب دیا سغرا, عجیب جواب. باپ بھی اما مجھے پتا ہے آپ واپس آئیں گی, میں تو اپنے بابا کی بات کر رہی ہوں, مجھے پتا ہے میرا بابا واپس نہیں آئے گا. بیٹی باپ کے بارے میں یہ جملہ کہے زینب گھبرا گئی. سغرا بیٹی تجھے کیسے پتا چلا؟ باپ بھی اما کل رات میرا دل گھبرا رہا تھا, گھر والے سو چکے تھے, میں نے سوچا سہمت نہ دوں, خود ہی میں گھبرا کے سہن میں آ گئی تاکہ تازہ ہوا ملے. سہن میں پہنچی عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ پچھلی دیوار کے ساتھ کوئی سیاہ پوش بیوی بیٹھی ہے اور بار بار میرے بابا کا نام لے رہی, آئے میرا لال, آئے میرا بیٹا, آئے میرا حسین. پھوپھی اماں مجھے بتایا کسی نے نہیں, لیکن مجھے پتا چل گیا یہ میری دادی فاطمہ ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہی. زینب نے ماں کا نام سن لیا, اب زینب بھی برداشت نہ کر سکی. ایک مرتبہ سغرا کے بازو کو تھاما, حسین کے کمرے میں داخل ہوئی. حسین نے ایک عجیب جملہ کہا, یہ جملہ کربلا کے مقتل میں میں نے دو مرتبہ سنا اور دونوں مرتبہ حسین نے کہا. جب عاشور کی سہ پہر عباس سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں آئے تھے, اس وقت بھی حسین نے کہا تھا, عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لایا جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے آج حسین کہہ رہے, زینب بہن میں سمجھ گیا سغرا کو کیوں لایا جا رہا, لیکن بہن سغرا کی سفارش نہ کرنا. حسین تیری ہر خواہش قبول کرے مگر سغرا میرے ساتھ نہیں جا سکتی. اب تو زینب کی پریشانی بڑھ گئی, بھیا آخر میری سغرا کی خطا کیا ہے؟ سب جا رہے سغرا نہیں جا رہی. کہا نہیں زینب خطا کی بات نہیں ہے, خطا کی بات نہیں ہے, تجھے پتا ہے نا میرے بعد کیا ہونے والا ہے, کبھی بازاروں میں جانا ہے, کبھی درباروں میں جانا ہے, کبھی کوفہ جانا ہے, کبھی شام جانا ہے. زینب میں اپنی ہر بیٹی کی بے پردگی برداشت کر لوں مگر سغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہوتی ہے. ارے آقا حسین آخر کس لیے, آخر کس لیے؟ زبان حال سے میرے آقا نے کہا اس لیے کہ میری باقی بیٹیاں یا میرے بابا کی تصویر ہیں یا میرے نانا کی شبیہ ہیں, لیکن میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی تصویر ہے، حسین ہر مصیبت برداشت کرے مگر تصویر فاطمہ کو بازاروں اور درباروں میں بے مکھنؤ چادر کے نہیں دیکھ سکتا، سگڑا نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہ شبیہ زہرا ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب خاموش، اور حسین نے کہا زینب بہن اب سیداریوں کو یہ پیغام پہنچا دو، بہت دیر ہو رہی ہے، وقت مغرب قریب آ رہا، سواریوں پہ سوار ہو جائیں۔ اور یہ کہے کہ حسین باہر آئے، اب ہر بیوی باہر آ رہی، باہر سواریاں موجود ہیں، سواریوں پہ اماریاں ہیں، محملیں ہیں، پردے لٹک رہے ہیں، اور جب کوئی بیوی آتی ہے تو اس کا وارث آگے بڑھ کے سہارا دیتا۔ ارے یہ ام فروا باہر تشریف لائے، قاسم طرف کے آگے بڑھے، مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ کو سوار کرائے گا، لیلا آئی، اکبر آگے بڑھے، ام کلثوم آئی، عباس آگے بڑھے، آخر میں زینب آئی، ایک طرف سے اکبر آئے، ایک طرف سے عباس آئے۔ حسین نے کہا نہیں بیٹا اکبر تم نہیں، نہیں بھائی عباس تم نہیں، زینب کو میں خود سوار کراؤں گا۔ اب زینب کو سوار کرایا، قافلہ تیار ہوا اور پوری شان سے چلا۔ اے ارباب ادا، یہی بھی بیا ہے، گیارہ محرم کا قافلہ دیکھا، ارے اونٹ تو آ گئے، پردے نہیں، بہملے نہیں، ہماریاں نہیں، ارے سب سے بڑھ کر ہمارے وارث نہیں۔ تڑپ کے ہر بیوی نے فریاد کی، فروان مقتل کو دیکھا، قاسم بیٹا مدینے میں دوڑ کے آیا تھا، یہاں تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ لیلا نے پکارا اکبر، کلثوم نے کہا بھیا عباس، علی کی بیٹی، حسین کی بہن، عباس کی بہن زینب یہ منظر دیکھتی ہے، گھبرا کے کہتی ہے بیویوں تم پریشان ہو گئی؟ ارے پریشان نہ ہو، اگر حسین و اکبر نہ رہا تو کیا ہوا؟ علی کی بیٹی زینب موجود ہے، میں تمہیں سوار کراؤں گی، آؤ فروا۔ فروا کو سوار کرایا، لیلا کو سوار کرایا، کلثوم کو سوار کرایا، آئے آخر میں زینب کی باری بھی آ گئی۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مدینہ میں کتنے وارث، یہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فریاد کی، ارے عباس تم بھی مجھے سوار نہ کراؤ گے؟ کہ ایک مرتبہ میرا بیمار امام آگے بڑھا، کہا ہوگا پھوپھی اما میرے گلے میں پاؤں تو ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی تو ہے، پاؤں میں دیڑھی تو ہے، لیکن آقا حسین، بابا حسین نہ رہے، سجاد آپ کو سوار کرائے گا، آئیے پھوپھی اما اپنے بیمار بھتیجے کا سہارا لے لیجیے۔ اجرکم علی اللہ۔